سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر ساتھی بیٹھیں انشاءاللہ درس قرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ پندرواں پارہ ہے. سورہ بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل کا یہ پہلا رکوع ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 17 ہے 17، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 50 ہے. یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کی 111 آیتیں ہیں اور اس سورت میں 12 رکوع ہیں. دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورت کے بھی جو مرکزی مضامین ہیں ان میں توحید و رسالت، معاد، قیامت کا ذکر ہے. اس سورت کا نام چونکہ بنی اسرائیل ہے تو اس سورت میں خاص کر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، یہود کا تذکرہ ہے، اور وہ اس سورت کے پہلے ہی رکوع میں آج کے درس میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اس کی کچھ تاریخ ہے اور تاریخی روایات ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں. سورت کی ابتدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات عطا کیے ان معجزات میں ایک بہت بڑا آپ کا معجزہ معراج کا سفر ہے، جو رات کے ایک مختصر سے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا سفر کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ سفر کیا تھا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، وہ ساتوں آسمان کی سیر، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہونا، اور پھر اس سفر کے جو عجائبات ہیں ان کا دیکھنا، اور پھر رات کے ایک ہی حصے میں تھوڑے سے پہر میں یہ سارا فاصلہ سارا سفر طے کر کے پھر آسمانوں سے واپس مسجد اقصی تک پہنچنا، پھر وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچنا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اور یہ سفر بھی خواب کا سفر نہیں ہے، یہ حقیقی آپ کے جسم اطہر کے ساتھ یہ سفر ہوا. اگر خواب کا سفر ہوتا تو پھر اس کو اس طرح ذکر کرنے کی اور لوگوں کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس پر کوئی تعجب نہ ہوتا. تو یہ سفر جو آپ نے کیا، اس پر بحیثیت مسلمان اس لیے تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ لے جانے والا سبحان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اس واقعے کا جو ذکر کیا وہ اسی لفظ سے ذکر کیا، سبحان سے، کہ یہ معراج کا سفر یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے. لے جانے والا سبحان ہے، جانے والا نبی آخر الزمان ہے، اور اس پر مہر ثبت کرنے والا اللہ کا قرآن ہے، اس واقعے کو ذکر کرنے والا اللہ کا قرآن ہے. اس لیے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار وہی کرے گا جس کا ایمان نہیں ہوگا قرآن پر. جس کا قرآن پر ایمان ہے تو قرآن نے اس واقعے کو ذکر کر دیا کہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو، اس میں تعجب کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ابو جہل نے بھی عقل لڑائی، مکہ والوں نے بھی عقل لڑائی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات کے ایک ہی پہر میں یہ سفر. اور پھر اس پر انہوں نے کچھ شواہد اکٹھے کیے، اور وہ شواہد بھی ان کے سامنے آ گئے. جو راستے میں قافلے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کی داستان بیان کی کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ سے آ رہا ہے، جو شام کی طرف گیا ہوا ہے وہ قافلہ فلاں جگہ سے، اور میں جس وقت وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا. اس وقت ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ حضور کو کسی نے بتا دیا ہوگا، یا کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ کوئی جلدی آ کر آپ کو ایک ہی رات کے حصے میں بتا گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھنٹوں کے بعد کہہ دیا کہ چند گھنٹے پہلے رات کو وہ فلاں جگہ قافلہ ہے، جو تین چار دن کا سفر ابھی طے کرنا باقی ہے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا اور اونٹ کی تلاش میں پریشان تھے. اس طرح. اور مسجد اقصیٰ کی پھر نشانیاں آپ نے بتائیں، اور اللہ نے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا. تو یہ سارا سفر تعجب ابو جہل نے مکہ والوں نے کیا، لیکن جو مسلمان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا، ابو جہل نے بیان کیا، ابو جہل نے کہا کہ اب تو میرے ہاتھ میں بات آ گئی، دوڑا گیا ابو بکر کے پاس کہ تیرا یار یہ کہتا ہے، تیرا دوست یہ کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ تو کہتا ہے ایک رات میں مسجد اقصی بھی چلا گیا، انبیاء سے بھی ملاقاتیں ہو گئی، ساتوں آسمان بھی دیکھ لیے، جنت جہنم کی بھی سیر کر دی، وہ بھی دیکھ لیا، اور اسی طرح اللہ سے ہم کلام ہوا اور نمازیں لے کر واپس آیا، تو یہ ایک ہی رات میں یہ کیسے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ واقعی اس نے کہا ہے. تم نے کہا کہ پھر اس میں تعجب کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تعجب کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے، اس لیے کہ لے جانے والا اللہ سبحان ہے، تو پھر اس میں ہمیں شک اور شبے کی کیا. تو ابو بکر نے تصدیق کی، اور اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صدیق کا لقب عطا کیا. ایک روایت میں نا کہ اس سفر میں نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ اے جبرائیل، مکہ والے تو ویسے بھی میرا انکار کرتے ہیں اکثریت میں، اور وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں کوئی بات ان کے ہاتھ آ جائے، تو اب میں واپس آ کر جب ان کے سامنے یہ واقعہ رکھوں گا تو ان کو تو ایک بات مل جائے گی، وہ کیسے تصدیق کریں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مکہ والے تکذیب کریں گے، لیکن ایک ہے کہ جو بغیر تحقیق کے تصدیق کر دے گا اور آج کے بعد وہ صدیق ہوگا، اور وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. فَإِنَّ قَوْمَكَ يُكَذِّبُكَ وَأَبَا بَكْرٌ يُصَدِّقُكَ وَهُوَ صِدِّيقٌ، کہ وہ آج کے بعد صدیق ہے، اور معراج کے سفر میں حضرت بکر کو صدیق کا لقب ملا. تو لے جانے والا سبحان ہے، جانے والا نبی آخر الزمان ہے، گواہی اللہ کے قرآن نے دی، تو اس میں شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ نے ایک ہی رات میں سفر کیا، آپ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، وہاں سے مسجد حرام لائے گئے، پھر وہاں سے فرشتے آئے اور آپ کو لے جانے کے لیے صف بندی ہوئی، پھر آپ مدینہ اترے، اور راستے میں مختلف منزلیں تھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام تعارف کرواتے گئے، مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ میں شکرانے کی نماز ادا کی، اور پھر وہاں سے زینہ منگوایا گیا اور آسمانوں کا سفر طے کیا. آسمانوں کا سفر طے کر وہ عجائبات دیکھ کر پھر ایک ہی رات میں صبح سے پہلے واپس مسجد اقصیٰ پہنچے، جو راجہ کول ہے. مسجد اقصیٰ پہنچ کر پھر وہاں انبیاء علیہ السلام اکٹھے ہوئے، انبیاء علیہ السلام کو آپ نے جماعت کرائی. بعض کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کرائی، بعض کہتے ہیں واپسی میں، لیکن راجہ یہ ہے کہ واپسی میں، اس لیے کہ جو واقعہ معراج کا حدیث میں ذکر ہے کہ آپ پہلے آسمان پر پہنچے، فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا اس نبی کا، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو کہتے ہیں کہ پھر واپسی میں یہ سارے انبیاء مسجد اقصیٰ تک آئے، اور فجر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، اور پھر ان کو فجر کی نماز کی جماعت کروائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اگر پہلے کا واقعہ ہوتا تو پھر آسمانوں پر تعارف کیسا، اگر پہلے جماعت کرائی ہوتی تو پھر آسمانوں پر جب آپ پہلے دوسرے تیسرے انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی گی تو پھر تعارف کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو پہلے مل چکے تھے مسجد. تو کہتے ہیں راجی یہی ہے کہ واپسی میں یہ سارا انبیاء علیہ السلام آپ کو رخصت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ تک آئے، اور آپ نے امامت کرائی اور انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی. تو واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ آئے اور اس واقعے کو لوگوں کے سامنے رکھا. اکثر یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. تو ابتدائی آیت میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ آپ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلایا. اور پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور خاص کر مسجد اقصیٰ کا، اور مسجد اقصیٰ کا ذکر کرنے کے بعد الذی بارکنا حولہ، قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ کو سیر کروائے گی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کو گھیرا ہوا ہے اللہ کی رحمت نے، برکتوں نے. نبی علیہ السلام سے مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے، سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام ہے، جو مکہ میں ہے مسجد حرام، یہ سب سے پہلی مسجد ہے. فرمایا دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ ہے، جو تعمیراتی اعتبار سے جو دوسری مسجد ہے مسجد اقصیٰ ہے. اور مسجد حرام ظاہر ہے کہ مشہور تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، لیکن بعض کہتے ہیں ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ مسجد حرام یہ اس دنیا کے بھی بننے سے 2000 سال پہلے اس جگہ کی نشاندہی ہو چکی تھی، اور یہ جگہ بن چکی تھی جہاں آج کعبۃ اللہ ہے، مسجد حرام ہے. یہ جگہ زمین کے بنانے سے بھی 2000 سال پہلے اس جگہ کو بنا دیا گیا تھا، اور یہاں پانی پر ایک بلبلہ سا تھا، اور وہ بلبلہ پھر وہیں سے زمین کو بچھایا گیا، اور بعین ہی اس جگہ تھا کہ جہاں کعبۃ اللہ ہے. تو اس کی نشاندہی پہلے، تو اس اعتبار سے بھی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک، قرآن بھی اس میں بھی اس کا ذکر ہے، سب سے پہلا باعتبار زمان کے مکان کے وہ مسجد حرام ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصیٰ ہے دوسری، اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹا نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی تھی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تو اللہ نے پرندوں کو، جنات کو، ہواؤں کو، سب کچھ ان کی بولیاں بھی سکھا دیں اور تابع بھی کر دیا تھا. تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا حکم ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے، جنات کی مدد سے اس مسجد کی تعمیر کی، اور تعمیر کس چیز سے؟ جس میں ہیرے، جواہرات، زبرد، سونا، چاندی، یہ اس مسجد میں جنات کو حکم ہوا، سمندروں سے نکالا اور لگا دیا، اور کتنا تھوڑا تھوڑا نہیں، کلوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے نہیں، کہ اس کی تاریخ ملتی ہے کہ جب اس کو لوٹا گیا، جب بخت نصر کا دور آیا اور اس کو لوٹا گیا، تو کہتے ہیں کہ 120,000 یا 125,000 کشتیوں میں لے کر وہ سونا چاندی گئے تھے، تو کتنا سونا چاندی ہوگا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی تعمیر اس مسجد کی، اور پھر اس کے بعد یہود کے حوالے ہوا کہ اس کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تھے اس وقت، تو اس کی حفاظت کرنی ہے، تو بنی اسرائیل نے اس کی حفاظت جس طرح حکم ہوا تھا نہیں کر سکے، تو اللہ نے بنی اسرائیل کو خبردار کر دیا کہ اتنا عظیم گھر تمہارے سپرد کیا ہے، اور اس شان کے ساتھ اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے، اور اس کی حفاظت اگر تم نے فساد کیا، اور خبردار بھی کر دیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ تم فساد پھیلاؤ گے زمین میں، اور تم نے دو دفعہ فساد کیا، قرآن میں آج کے درس میں اسی کا ذکر ہے، اگر تم نے فساد کیا، نافرمانی کی، روح گردانی کی، تو پھر دیکھنا تم پر اللہ کیسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر سے روایات میں آتا ہے کہ 400 سال بعد جب یہ اس وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے نافرمانی کی، گناہوں کی زندگی شروع کی، ظلم و ستم شروع کیا، انبیاء کو شہید کیا، کئی انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، بلکہ بعض روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ 300 سے زیادہ انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایک تو عام حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی پیغمبر کو شہید کر دے، وہ اگر دنیا میں مرنے سے پہلے 1,000 مرتبہ بھی توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو کسی پیغمبر کو شہید کرے، اور ایک وہ شخص کہ جو لڑائی میں پیغمبر کے سامنے آ جائے اور پیغمبر اس کو قتل کر دے، تو اس کے بھی توبہ کا کوئی دروازہ نہیں، وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو پیغمبر کو شہید کر دے، قتل کر دے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا انہوں نے، ظلم کیا، سر الگ، دڑ الگ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے وہم کے مطابق، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گی، تو سولی کس نے دی، سولی پر کس نے چڑھایا، کون لوگ تھے جنہوں نے گراؤ کیا؟ تو یہ خود کہیں گے بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، اور کس دشمنی میں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ان کی کتاب کی تعلیم دیتے تھے، کیونکہ وہ تورات کے عالم تھے، تورات ان کو حفظ یاد تھی اور تورات کی تعلیم، لیکن جب انجیل نازل ہوئی تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اب انجیل پر، اور صاحب شریعت آپ پیغمبر بن گئے، تو اب تورات پر نہیں، انجیل پر لوگوں کو تعلیم دینی ہے، اور اس شریعت کی دعوت، تو یہود دشمن ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، بلکہ پہلے بھی کئی انبیاء علیہ السلام کو یہ لوگ شہید کر چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اگر ایسا کیا تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ تم فساد کرو، اور پہلی مرتبہ جب فساد کیا تو اللہ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ یہ ایک مجوسی بادشاہ تھا، یہ بابل کا رہنے والا تھا اور مجوسی بادشاہ تھا، اس نے لشکر کشی کی، کئی ہزار یہود کو قتل کیا، اور باقیوں کو وہ قیدی بنا کر لے گیا، اور مسجد اقصیٰ کو ویران کر دیا، گرا دیا، ڈھا دیا، اور سونا چاندی وہاں کا لے کر چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کئی عرصہ بعد کہتے ہیں 700 سال تک یہ اسی کے اس میں رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے بنی اسرائیل نے تو جو بچے کچے تھے توبہ و استغفار کیا، پھر رجوع کیا، پھر اللہ نے ان کو مدد دی، ان کو طاقت دی، بیٹوں میں، مال میں اور افراد میں ان کو طاقت دی۔ اور پھر ایک اور بادشاہ تھا، اس نے بخت نصر پر حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو پھر یہاں لا کر آباد کیا، اور وہ سونا چاندی، ہیرے جواہرات پھر واپس لائے گئے یہاں پر۔ اب کچھ عرصہ یہ صحیح رہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے فساد، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسری مرتبہ انہوں نے فساد کیا، پھر یہ فساد پہ اتر آئے اور پچھلی کہانی کو بھول گئے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان پر روم کے بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور وہ اہل کتاب تھا، عیسائی تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، تو روم کے بادشاہ کو، اور روم کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا تھا، تو اس کو مسلط کیا اور اس نے ان پر حملہ کیا اور پہلے سے زیادہ ان کو نقصان پہنچایا، قتل بھی کیا اور قیدی بھی بنائے گئے، اور پھر ان مسجد کو بھی گرا دیا، مسجد اقصی کو ویران کر دیا، اور وہاں کا جو خزانہ تھا پھر وہ بادشاہ اس کو لے کر چلا گیا، وہاں کہتے ہیں کہ 100,000 کئی ہزار کشتیوں بھر کر، گاڑیاں بھر کر وہ لے گیا اور کسی کلیسا کے اندر اس کو رکھا، اور آج تک اس کلیسا میں وہ موجود ہے، امام مہدی جب آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو وہ خزانہ پھر ظاہر ہوگا، اس کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، تو وہ لے کر چلا گیا اس خزانے کو جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نکالا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اسی طرح رہے در بدر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر دوبارہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی، تو یہ مسجد اقصیٰ کی اور ان کی کہانی ہے، لیکن قرآن آگے کہتا ہے کہ تم ظالم ہو اور تم یہ ظلم کرو گے، لیکن آئندہ بھی قیامت تک کے لیے، وَإِن تَعُودُوا نَعُود، اگر پھر تم نے ایسا ظلم کیا تو نعود، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی کہانی کو پھر دوبارہ لٹاؤں گا، پھر تم پر ایسے لوگوں کو، تو اس میں ایک قسم کی تسلی ہے، اگر آج کے درس میں ان تعودوا نعود، اگر پھر، اور اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، دو مرتبہ تو کر چکے جس کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن تیسری چوتھی مرتبہ نہیں، یہ وعدہ نہیں، وَإِن تَعُودُوا نَعُود، جب بھی ایسا کرو گے، جب بھی ایسا کرو گے تو نعود تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ قرآن میں ہے، تو یہ ہوگا، دیکھے یا نہ دیکھے لوگ، لیکن یہ ہوگا ایسا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے جو پہلے ہوا ایسا اور آئندہ بھی ایسا ہوگا، یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ ان کے پاؤں زمین میں کہیں کسی جگہ جمتے نہیں ہیں، پچھلی ساری تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک، اگر یہ ساری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تو ان پر پھٹکار اس لیے ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہیں، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور جو قوم انبیاء کو قتل کرے تو پھر وہ مخلوق پر کیسے ترس کھائے گی، وہ مخلوق پر ترس کیسے کھائے گی، تو آج کے درس میں ان کے اس واقعات کا اور اس کہانی کا ذکر ہے، تو آپ سنیں گے تو اس میں تسلی کا بھی مضمون ہے ایمان والوں کے لیے، اور اس میں عبرت بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے جس طرح تم پر اللہ کا عذاب آیا، تو یہ ہمیں اور تمہیں سمجھانے کے لیے کہ اے ایمان والو، اگر تم بھی ایسے کرو گے اور بدعمالیاں کرو گے تو کہیں اللہ کا عذاب ان کی طرح تم پر بھی نہ آ جائے، اور اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو بدعمالیوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اس میں عبرت ہے ہمارے لیے اور اہل ایمان کے لیے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلن، یہ نکرہ کا صیغہ لایا ہے کہ رات کو، اور رات کے بھی ایک چھوٹے سے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذي باركنا حوله، اور مسجد اقصی وہ ہے کہ اس کے ارد گرد کو گھیرا ہوا ہے، کس نے؟ برکتوں نے، اور یہ برکتیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو شام کی زمین ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو دنیا کی زمینوں میں چنا ہوا ہے، اور یہ ایسی زمین ہے کہ میں نے اپنے پیغام رسا اس زمین کی طرف بہت زیادہ بھیجے، اور بہت زیادہ انبیاء، اور یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ تو دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ سرسبز و شاداب یہ علاقہ ہے شام کا، اور خاص کر جو فلسطین کا علاقہ ہے، مسجد اقصی کے ارد گرد کا علاقہ ہے، تو اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور پھر جو دریائے فرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا دریا ہے، ایسا دریا ہے کہ گویا جنت کی ایک نہر بہہ رہی ہے، وہ ایسی نہر ہے، اور اس نے کئی لوگوں کو سراب کیا ہوا ہے، اور زمین کے کتنے بڑے خطے کو اس نے آباد کیا ہوا ہے، سرسبز و شاداب رکھا ہوا ہے، تو یہ ایسا علاقہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کو برکتوں نے گھیرا ہوا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے، اور اس میں کئی ہزار انبیاء مدفون ہیں، 100 نہیں، کئی ہزار انبیاء علیہ السلام اس سرزمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور اس سرزمین کے اندر مدفون ہیں، تو اس لیے یہ برکتوں والی زمین ہے، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کو گھیرا ہوا ہے برکتوں نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اور کیوں معراج ہوا؟ تاکہ دکھاؤں میں اپنی نشانی، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور میں نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنایا رہنما اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور کتاب کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، معبود صرف وہی ہے۔ ذریت من حملنا مع نوح، اے بنی اسرائیل تم تو وہی ہو، اس پر بھی میرا شکر ادا کرو کہ جو لوگ بچ گئے تھے نوح علیہ السلام کی طوفان سے اور کشتی میں سوار ہوئے تھے، انہی کی اولاد میں سے تم ہو جو بچ گئے تھے، اور کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ ذریتن، اولاد ہو تم، من حملنا مع نوح، جو لوگ سوار ہو گئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ انہو کان عبدا شکورا، بے شک وہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور یہ کہہ سنائی بات ہم نے بنی اسرائیل کو صاف صاف کہہ سنائی، فی الکتاب، ان کی کتاب کے اندر، لتفسدن فی الارض مرتین، تم دو مرتبہ زمین میں بڑا فساد پھیلاؤ گے۔ ولتعلن علوا کبیرا، اور تم تکبر کرو گے اور چڑھے چلے جاؤ گے زمین کے اندر۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، دو مرتبہ کے فساد میں سے جب پہلا فساد پھیلایا، تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آیا وعدے کا وقت پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، ہم نے مقرر کر دیے تم پر اپنے بندوں میں سے، کیسے بندے؟ اُلِي بَأْسٍ شَدِید، جو بڑے سخت تھے جنگ میں، جو بڑے جنگجو تھے، اور وہ کون؟ بخت نصر وغیرہ اور ان کی جو فوجیں تھیں، تو ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا۔ فجاسو خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، جو داخل ہو گئے گھروں کے اندر اور بستیوں کے اور شہروں کے اندر، اور ویران کر دیا بستیوں کو اور شہروں کو۔ وکان وعدا مفعولا، اور یہ تو ہونا ہی تھا اور ہو کر رہا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ ثم ردنا لکم الکرۃ علیہم، اور پھر اللہ نے تمہاری مدد لوٹائی، تم کو پھر اللہ نے تمہیں طاقت دی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم، اور مدد کی تمہاری، باموال وبنین، مال میں اور اولاد میں، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور تمہارے نفر کو بھی بڑھا دیا، زیادہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی اپنے ساتھ کرو گے، وان اساتم فلحا، اگر برائی کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے۔ فاذا جاء وعد الاخرہ، اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ اللہ نے پھر تمہیں قوت دی اور مسجد اقصا پھر تمہیں لٹا دی، سرزمین فلسطین پھر لٹا دی، پھر تم نے فساد کیا، تو فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، تو لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تو ہم نے ایسے لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا کہ تمہارے چہرے سیاہ ہو گئے، یعنی تمہارے چہروں پر وہ رونق نہیں رہی، بلکہ انہوں نے آ کر تمہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ لوگ داخل ہو گئے مسجد اقصی میں، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلا گروہ داخل ہوا تھا جب پہلا وعدے کا، پہلے فساد کا وقت آیا تھا، تو وہ لوگ داخل ہوئے۔ اب دوبارہ فساد کا جب وقت آیا، تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کو بھیج دیا کہ تمہارے چہروں پر رونق نہیں رہی، اور وہ مسجد میں بھی داخل ہو گئے اور مسجد کو بھی ویران کر دیا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، عسى ربكم، جیسے داخل ہوئے تھے وہ پہلی مرتبہ، تو اسی طرح وہ داخل ہو گئے دوسری مرتبہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور وہ جہاں بھی چلتے تھے بڑائی کے ساتھ، اور جہاں بھی، جس جگہ بھی ان کو موقع ملتا تھا، وہ اپنا داؤ چلاتے تھے۔ عسى ربكم، قریب ہے کہ تمہارا رب، اَن يَرْحَمَكُمْ، رحم کرے تم پر۔ لیکن کیا ہے، دوسری مرتبہ جب فساد پھیلایا اور انہیں شکست ہوئی، تو قریب ہے کہ اللہ دوبارہ تمہاری مدد کرے، اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع الی اللہ ہو، تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن دوبارہ اگر مدد کی، تو پھر آگے تیسری، چوتھی، پانچویں مرتبہ کا ذکر نہیں ہے، پھر قیامت تک کا ذکر ہے۔ ان عدتم عدنا، جب بھی فساد کرو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری سنت ہے پھر تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر وعدہ خلافی کی اور دوبارہ فساد کیا تو پھر تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دوں گا کہ تمہاری پہلی حالت کر دیں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم جو ہے یہ کافروں کے لیے قید خانہ اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ اصل سزا تو آخرت کی ہے، اصل سزا تو آخرت میں ملنی ہے، لیکن دنیا میں یہ تمہاری سزا ہے کہ دنیا میں تمہارے قدم کہیں جمیں گے نہیں، ہمیشہ دوسروں کے تابع رہو گے، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ تم فساد پھیلاتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزیز یا غفار یا رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔